बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उस खुदा का नाम लेकर पढ़ो जिसने पैदा किया है, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी है और इंसान को वो सब कुछ बता दिया है जो उसे नहीं मालूम था। बेशक इंसान सरकशी करता है कि अपने को बेनियाज ख्याल करता है। बेशक आपके रब की तरफ वापसी है। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो मना करता है बंदे खुदा को जब वो नमाज पढ़ता है? क्या तुमने देखा कि अगर वो बंदा हिदायत पर हो या तकवा का हुक्म दे तो रोकना कैसा है? क्या तुमने देखा कि अगर उस काफिर ने झुठलाया اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ علق کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹوے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام آج کا ایران پیش کیا جائے گا اور نور ایمان ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس، دونوں ایوانوں میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف حزب اختلاف کے اراکین کا ہنگامہ۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی گفتگو۔ وزیراعظم عمران خان پر اعتماد کی ووٹنگ میں دھاندلی کے الزام کی تردید۔ ایمان کی قوت نے ایرانی خواتین کے لیے مجاہدت کا عظیم راستہ کھولا اور انہیں مثالی خواتین میں تبدیل کر دیا، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بجٹ اجلاس کے دوسرے دن بھی حزب اختلاف کے اراکین نے زبردست ہنگامہ کیا۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق منگل کی صبح لوک سبھا کی کارروائی جیسے شروع ہوئی، حزب اختلاف کے اراکین نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ اسپیکر اوم برلا نے اپوزیشن اراکین سے ایوان کی کارروائی سکون سے چلنے دینے کی اپیل کی، لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی۔ اس دوران کانگریس پارٹی کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے اپوزیشن اراکین کے ساتھ سوتیلا سلوک کیے جانے کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے ارکان جو مسئلہ اٹھانا چاہتے ہیں انہیں ٹی وی پر نہیں دکھایا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ارکان کے ساتھ ڈیجیٹل امتیازی سلوک ہے۔ ہنگامہ بڑھنے پر اسپیکر نے کارروائی 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ دوبارہ کارروائی پریزائڈنگ آفیسر میناکشی لیکھی کی صدارت میں شروع ہوئی، تو حزب اختلاف کے اراکین نے وقفہ سوال اور اس کے بعد وقف صفر کے دوران زبردست ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے کارروائی 2 بجے تک ملتوی کرنی پڑی۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی حزب اختلاف کے اراکین نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف زبردست ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے کارروائی کئی بار ملتوی کرنی پڑی۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال کے صدر مقام کولکاتہ میں مشرقی ریلوے کے دفتر میں آگ لگنے سے کم 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ کولکاتہ سے موصول ہونے والی میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ریلوے کے مشرقی دفتر میں یہ آگ پیر کی رات لگی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ بھیانک آگ ریلوے دفتر کی عمارت کی 13ویں منزل پر لگی، جہاں اکاؤنٹ آفس ہے۔ آگ لگنے کے اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں میں ایک پولیس آفیسر، ریلوے کے دو ملازم اور فائر بریگیڈ کے چار اہلکار شامل ہیں۔ ریاست مغربی بنگال کی حکومت نے اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے اور کنبے کے ایک فرد کو نوکری دینے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے بھی ہلاک ہونے والوں کے کنبے کے لیے 2-2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو فی کس 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دینے کی کارروائی میں اپوزیشن کے دھاندلی کے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد کی ووٹنگ میں ایک ووٹ بھی غلط ثابت ہو گیا تو وہ ایک دن بھی اسپیکر نہیں رہیں گے۔ انہوں نے حزب اختلاف کے الزام کے بارے میں ایک صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کا یہ الزام بالکل غلط ہے کہ جتنے ووٹ ڈالے گئے ہیں اس سے کم اراکین پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ اسد قیصر نے کہا کہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا کے نمائندے موجود تھے اور سب نے دیکھا کہ فیصل واؤڈا اور خود انہیں الگ کر دیا جائے تو پارلیمنٹ ہاؤس میں 178 ارکان موجود تھے۔ دوسری طرف مسلم لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ عمران خان کو اعتماد کا ووٹ بقول ان کے ملک کے اداروں نے دلایا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد کے احتساب عدالت میں ایک ریفرنس کے سماعت میں حاضری کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیر حاضر اراکین کو وزیر اعظم نے دھمکیاں دیں لیکن اسپیکر صاحب خاموش رہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین میں وزیر اعظم کے خود اعتماد کا ووٹ لینے کی گنجائش نہیں ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے شہید و فداکار خواتین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقدہ قومی کانفرنس کے نام اپنے پیغام میں ان مجاہد و فداکار و شجاع خواتین کو اسلامی انقلاب کی قابل فخر چوٹیوں پر فائز قرار دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی کے پیغام میں آیا ہے کہ شہید و مجاہد و فداکار خواتین اسلامی جمہوریہ ایران اور اسلامی انقلاب کے قابل فخر کارناموں کی چوٹیوں پر فائز ایک نمونہ ہیں۔ آپ نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ ایمان کی طاقت نے ایرانی خواتین کی مجاہدت کا عظیم راستہ کھولا اور دشوار میدانوں میں ان کی خلاقیت و شجاعت و فداکاری کے ساتھ موجودگی نے ان کو حیرت انگیز مثالی خواتین میں تبدیل کر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ سائنس و ٹیکنالوجی اور تحقیقات کے محاذوں پر ان خواتین کی موجودگی، ہنرمندی میں ان کی درخشندگی، سیاسی، سماجی اور انتظامی امور میں ان کے فن و ہنر اور سرانجام، حفظان صحت اور خاص طور سے حالیہ کڑی آزمائش کے دور میں بیماروں کی تیمارداری، یہ سب کے سب ایرانی خواتین کے اعلیٰ ترین اخلاقی و معنوی علامات ہیں جو نظام اسلامی کی برکت اور دین اسلام کے گنا قدر دروس سے ان میں نمودار ہوئی ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید فرمائی کہ ایرانی خواتین منحوس پہلوی دور حکومت میں بیشتر خواتین پر مسلط کردہ مغربی ثقافت، برائیوں اور انحطاط کے باوجود اسلام کی مطلوب شرافت و طہارت پاکیزگی سے خود کو قریب کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور یہ ایک بڑا اور عظیم قابل فخر کارنامہ ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ ایٹمی معاہدے کے حوالے سے ایران کی تعمیری تجویز کی منتظر ہے۔ خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے پیر کی شام ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ واشنگٹن ایٹمی معاہدے کے متعلق ہونے والے اجلاس میں شریک ہونے کی تجویز پہلے پیش کر چکا ہے، لہذا اب ہم ایران کی جانب سے بقول ان کے تعمیری تجویز کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب ایک صحافی نے ایران میں جدید ترین سینٹری فیوج مشینوں کی تیسری چین کے ذریعے یورینیم افزودہ بنائے جانے کے بارے میں جوہری توانائی کے عالمی ادارے آئی آئی اے کی تازہ رپورٹ کے متعلق سے بائیڈن انتظامیہ کا رد عمل جاننے کی کوشش کی تو نیٹ پرائس کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر امریکہ کی تشویش میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے دعویٰ کیا کہ جوہری توانائی کے عالمی ادارے آئی آئی اے نے اپنی ایک رپورٹ میں، جسے اس ایجنسی نے بھی دیکھا ہے، اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایران نے نتنس کی ایٹمی تنصیبات میں جدید ترین سینٹری فیوج مشینوں کی تیسری چین کے ذریعے یورینیم کی افزودگی کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ ترجمان کا کہنا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ نے پہلے ہی دن سے اپنے شرکا، اتحادیوں اور کانگریس کے ارکان سے ایٹمی معاہدے کے بارے میں صلاح مشورے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ہونے والے جامع ایٹمی معاہدے میں واپس آنا چاہتا ہے، جس سے ٹرمپ انتظامیہ نے واشنگٹن کو علیحدہ کر لیا تھا، تاہم اس کی جانب سے کوئی عملی اقدام تاحال نہیں اٹھایا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے پارلیمانی کمیشن برائے قومی سلامتی اور خارجہ تعلقات کے ڈپٹی چیئرمین عباس مقتدائی نے کہا کہ یورپ اور امریکہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ انہوں نے کئی برس سے جو لاحاصل مشق شروع کر رکھی ہے اس میں کامیابی ملنا ممکن نہیں۔ پارلیمانی نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے عباس مقتدائی کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی پابندی نہیں بچی جو ایران پر عائد نہ کی گئی ہو، اور ایسا کوئی اقتصادی حربہ نہیں ہے جو تہران کے خلاف آزمایا نہ جا چکا ہو۔ قومی سلامتی اور خارجہ تعلقات کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین نے کہا کہ مغرب کے برخلاف ایران کے پاس فتح کے متعدد پتے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپ جانتا ہے کہ ایران اور اس کے پڑوسی ہی اس گرین بر اعظم کی توانائی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، جبکہ خلیج فارس کے علاقے سے یورپ کی تجارت کو جو تحفظ حاصل ہے وہ بھی ایران کا مرہون منت ہے۔ عباس مقتدائی نے واضح کیا کہ خطے میں ایران کی طاقتور موجودگی ان کے مفاد میں ہے، اور یورپ کو چاہیے کہ وہ ایران کو خطے کی ایک طاقت کے طور پر نظر انداز کرنے سے باز رہیں۔ قومی سلامتی اور خارجہ تعلقات کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین نے کہا کہ یورپ والے سمجھ چکے ہیں کہ ایران کی حکومت پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے پوری طرح سنجیدہ ہے۔ ایران کے خون ٹرانسفیوژن سینٹر کے سربراہ نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران مشرقی بحیرہ روم کے علاقے میں خون ٹرانسفیوژن کا سائنسی مرکز رہا ہے، اور ایران نایاب خون کی بین الاقوامی انجمن میں شامل واحد اسلامی ملک ہے۔ پیمان عشقی نے کہا کہ نایاب خون کی بین الاقوامی انجمن کے 23 رکن ممالک ہیں، جن میں اسلامی جمہوری ایران واحد اسلامی ملک ہے جو اس انجمن میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران صاف و صحت مند خون کے استعمال کے اعتبار سے اعلیٰ ترین بین الاقوامی معیار کا حامل ہے، اور اس شعبے میں وہ جدید ترین آلات و وسائل کو استعمال کرتا ہے۔ پیمان عشقی نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران عالمی ادارے صحت کے نقطۂ نظر سے علاقے میں خون کے سائنسی مرکز کا تحفظ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے باوجود ایران کے جوان دانشوروں نے خون ٹرانسفیوژن کے شعبے میں جدید ترین آلات و وسائل تیار کیے ہیں۔ ایران کے وزیر سیاحت نے کہا کہ علاقائی سیاحت میں ایران کا حصہ 50% کے برابر ہے۔ ایران پریس کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے وزیر سیاحت علی اصغر مونسان کا کہنا تھا کہ عالمی سیاحت کا 70% حصہ مغربی ایشیا کے پاس ہے، جس میں سے ایران کا حصہ 50% ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران آنے والے غیر ملکی سیاحوں میں 50% کا ان کا کہنا تھا کہ ہمسائے ملکوں سے بڑی تعداد میں لوگ زیارت اور علاج و معالجے کی غرض سے ایران کا سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی زیارتی سیاحت اب مشترکہ سیاحت میں تبدیل ہو گئی ہے، اور زیارت کے آنے والے سیاحوں کے پروگرام میں ملک کے تاریخی اور قدرتی مقامات کی سیر کو شامل کیا جا رہا ہے۔ یمن نے قیام امن کے لیے جاہریت اور محاصرے کے خاتمے کو ضروری قرار دیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے اعلی انقلابی کمیٹی کے سربراہ محمد علی الحوثی نے کہا کہ یمن کے خلاف جاہریت سعودی عرب کے شاہی نظام اور آل سعود حکومت کے خاتمے پر منتج ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی مظلوم قوم ہر طرح کی جاہریت کے خلاف اپنی استقامت و پائمردی جاری رکھے گی۔ دوسری جانب یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے پیر کی رات بھی جنوبی سعودی عرب کے صوبے اسیر میں ابہا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میزائل حملہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یمنی فوج کے اس میزائل حملے میں ابہا بین الاقوامی ہوائی اڈے میں ایک فوجی ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میزائل ٹھیک اپنے نشانے پر جا کر لگا۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ اس حملے میں حال ہی میں تیار کیا گیا نیا میزائل استعمال کیا گیا ہے، جس کی ابھی رونمائی بھی نہیں کی گئی ہے۔ دراصل یمن کے صوبہ معرب میں ذرائع نے اعلان کیا کہ یمنی فوج اور عامر زکار فورس کے جوان شہر معرب میں تین طرف سے تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر رہے ہیں، اور سعودی اتحاد کے زیر خرید فوجیوں کے پاس راہ فرار کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ صوبہ معرب کے بیشتر عام شہری حکومت سنا کے افواج میں شامل ہو گئے اور ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ معرب کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران سعودی اتحاد کی فوجوں کے خلاف کوفل پہاڑی علاقے میں بڑی اور سخت فوجی کارروائی شروع کی، اور وہ البلق الاوسط نیز البلق القبلی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یمنی افواج نے معرب شہر کو آزاد کرانے کی کارروائی گزشتہ ہفتے شروع کی، اور سعودی اتحاد کے فوجوں نے سنگین شکست سے دوچار ہونے کے بعد فوجی کمک کی درخواست کی ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ اور اسرائیل کی حمایت سے اور اپنے اتحادی ملکوں کے ساتھ مل کر 26 مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ جارحیتوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، لیکن یمنی افواج اور عوام کی استقامت کے نتیجے میں اپنا کوئی بھی مقصد پورا نہیں کر سکا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اس وقت اسٹوڈیو میں سیاسی پروگرام کا وقت ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حسین تقوی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اسٹوڈیو میں.
شکریہ، بہت بہت شکریہ.
بعض علاقائی ذرائع ابلاغ نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے نام امریکی وزیر خارجہ کے دھمکی آمیز خط کے حوالے سے چیمی گوئیاں شروع کر دی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بہت بہت شکریہ حسین اختر صاحب. یہ موضوع علاقائی خبروں میں جو ہے وہ اس وقت سر فہرست ہے، اور خاص طور پر امریکہ کی طرف سے جو افغانستان کے امور میں نمائندے ہیں ظلم خلیل زاد، وہ انہوں نے اپنے ڈیرے جو ہیں وہ ڈال دی ہیں. چند دن سے وہ افغانستان پاکستان میں وہاں کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لگ ایسے ہی رہا ہے کہ شاید امریکہ کی جو نئی حکومت ہے اس کی افغانستان کے حوالے سے کچھ اسٹریٹجی جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور ٹرمپ حکومت کے زمانے میں جو کہا جائے کہ معاہدہ طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے عنوان سے جو مذاکرات چل رہے ہیں ان کے، اور کسی حوالے سے ظاہراً وہ پیش رفت کا بھی اعلان کیا گیا، اور امریکہ نے اس زمانے میں بہت جو ہے وہ شور بھی مچایا تھا. لیکن خاص طور پر ایک اہم چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ فیصلے کے عمل میں افغانستان کی حکومت اور عوام کو وہ جگہ نہیں دی جا رہی کہ جو دینی چاہیے تھی. اسی خط کے حوالے سے کہ جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ علاقائی جو ذرائع ابلاغ ہیں اس میں مختلف قسم کی آراء اس خط کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خط جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک حکم دیا جا رہا ہے افغانستان کی حکومت کو. جبکہ جو اشرف غنی ہیں انہوں نے بھی جو امریکہ کی جو نئی اسٹریٹجی یا پالیسی ہے اس کو مکمل طور پر مسترد کیا ہے، خاص طور پر جو ایک عبوری سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے افغانستان کے اندر، اور جس میں جو بعض ذرائع ابلاغ و خبری جو ہے چینلز کہا جائے کہ جس بات کو اس وقت بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ 50-50 کے تناسب سے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جو ہے وہ عبوری حکومت کے اندر حصے داری کا جو ہے ایک عنصر دیکھا جا رہا ہے. جو ظلم خلیل ذات ہیں انہوں نے مثلا اشرف غنی ہوئے یا مصالحتی کونسل کے جو سربراہ ہیں عبداللہ عبداللہ، ان سے ملاقات کی ہے. سابق افغانستان کے صدر حامد کرزئی ہیں، عبدالرشید دوستم ہیں، محمد کریم خلیلی ہیں، محمد محقق ہیں، ان سے ملاقات وغیرہ کی ہے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو طالبان کے اور خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے جو اسٹریٹجی اس وقت تبدیل کرنے کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوتی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے ظاہراً کہ جس کا ذکر جو ہے وہ خود ایک امریکی عہدیدار نے کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے مثلاً جو پلیٹ فارم ہے اس پر افغانستان کے حوالے سے ایک کانفرنس بلائی جائے، جس طرح سے کچھ سالوں پہلے بون میں مذاکرات ہوئے تھے اور ایک افغانستان کی تعمیر و ترقی اور افغانستان میں ایک بہت اہم مثلاً معاشی تبدیلی کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں کی جا رہی تھی. لیکن وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ نہ یورپ نے افغانستان کے حوالے سے اپنے وعدوں پر عمل کیا اور نہ ہی امریکہ نے اس حوالے سے کوئی اپنا حصہ ڈالا. بہرحال افغانستان کے عوام جو ہیں وہ گزشتہ دو دہائیوں سے بہت بری طریقے سے جو ہے وہ اس امریکہ کی جو بیجا خواہشات ہیں اس کے دلدل میں جو ہے وہ پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور افغانستان میں حالیہ بدامنی جو ہیں اس کی ایک اہم اور بڑی وجہ جو ہے وہ افغانستان کے امور میں امریکہ کی غلط پالیسیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر روز ہم وہاں پر جو ہے وہ بدامنی کے مناظر دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف جو طالبان ہیں وہ در حقیقت دیکھا جائے تو جو جمہوری ایک تسلسل اور جمہوری ایک راستہ ہے
ان کے قول میں، ان کے عمل میں جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ وہ اس کو قبول کر پائیں گے، جبکہ افغانستان کے امور کے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ طالبان جو ہے وہ ایک طریقے سے حصہ داری میں عبوری حکومت میں آ جائیں، اور آنے کے بعد وہ کہیں کہ جی ہم جو ہے وہ اپنی ایک اسلامی بظاہر جو جس کا وہ اعلان کرتے ہیں اس کی وہی حکومت جو ہے وہ رائج کریں گے، ہم انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے، ہم جو ہے لوگوں کی رائے کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو اس حوالے سے جو ایک ذہن بنتا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی کام افغانستان کے حوالے سے کیا جا رہا ہے اس میں افغانستان کے جو سیاسی حکام ہیں، جو جن کے پاس حکومت ہے، جن جو افغانستان کے امور کے اندر جو ہے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ان کی آرا کا احترام کیا جائے، افغانستان کی جو کابینہ ہے، افغانستان کے جو مستقل ادارے ہیں ان کے مطابق، ان کی رائے کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ افغانستان کے عوام کی خواہشات کے مطابق، جیسا کہ میں نے دو روز قبل بھی عرض کیا تھا اپنے سامعین کی خدمت میں، افغانستان کے عوام کی خواہشات اور آرا کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے، اور وہی فیصلہ کامیاب ہوگا۔ اگر کوئی فیصلہ ان پر تھوپا گیا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔
جی بہت بہت شکریہ حسین تقوی صاحب، ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور سامعین آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ پیش کر۔ مغرب میں اسلاموفوبیا میں ایک سازش کے تحت اضافہ کیا جا رہا ہے، گزشتہ چند سالوں میں ایسے متعدد اقدامات انجام پائے ہیں جس سے نہ صرف اسلاموفوبیا کا ماحول تیار کیا گیا بلکہ اس پر رد عمل کو بھی نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے پردے کے بارے میں عوامی رائے لینے کے لیے ایک ریفرنڈم کا انعقاد کیا ہے، جس پر مختلف حلقوں کی جانب سے سخت رد عمل دیکھنے کو ملا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں اسلامی تنظیموں اور اداروں کی جانب سے ریفرنڈم کے انعقاد کے دن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ ان جماعتوں نے پردے پر پابندی کے اس اقدام کو خواتین کے خلاف واضح امتیازی رویے سے تعبیر کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی خواتین نے اس ریفرنڈم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پردے کا استعمال ایک ذاتی مسئلہ ہے اور اس کا کسی دوسرے فرد یا سوسائٹی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں بنتا۔ حجاب کی حامی گروہ کی رہنما انیس الشیخ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ حجاب کے بارے میں یہ قانون نہ صرف بے سود ہے بلکہ قوم پرستانہ اور امتیازی رویوں پر مشتمل ہے۔ 7 مارچ کو سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہونے والے ریفرنڈم میں اس ملک کے عوام نے پبلک مقامات پر پردے کو ممنوع قرار دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ ریفرنڈم کے نتائج کی روشنی میں 52% نے پردے پر پابندی اور 48% نے اس پابندی کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ اس قانون کے تحت کوئی خاتون پبلک مقامات پر اپنے چہرے کو نہیں چھپا سکتی۔ اس ریفرنڈم کی تجویز سوئٹزرلینڈ میں فعال دائیں بازو کی وائلسٹ جماعت نے دی تھی۔ یہ تنظیم اس سے پہلے مساجد پر بنائے گئے میناروں پر پابندی عائد کرنے کی بھی ذمہ دار ہے۔ دائیں بازو کی اس انتہا پسند جماعت نے اسکارف یا اسلامی حجاب کا نام نہیں لیا ہے، لیکن ان کے مطالبات سے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کا اصلی ٹارگیٹ اسلامی پردہ ہے۔ اس کیمپین میں جو سلوگن اور نشر اشاعت کی گئی اس میں ریڈیکل اسلام کو روکو کا نعرہ سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ اس کے مقابلے میں جو تحریک چلائی گئی اس کا بڑا نعرہ یہ تھا کہ کھوکھلا اور بے سود قانون نامنظور اور اسلاموفوبیا اور پردے کے خلاف قانون نامنظور۔ بظاہر سوئٹزرلینڈ کی حکومت اس اقدام کی مخالف تھی، لیکن اس کی دلیل آزادی اظہار اور انسانی حقوق کی مخالفت نہیں بلکہ صرف اور صرف حکومتی مفاد تھے، کیونکہ سوئٹزرلینڈ کے اس قانون سے اس ملک کے سیاحتی شعبے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ بہرحال سوئٹزرلینڈ میں پردے پر پابندی یورپ میں اسلاموفوبیا اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ایک اور قدم ہے۔ اس کا بنیادی ہدف یورپ میں موجود مسلمان آبادی پر دباؤ بڑھانا ہے۔ سوئٹزرلینڈ سے پہلے دوسرے یورپی ممالک من جملہ آسٹریا، ہالینڈ، بیلجیم، جرمنی، بلغاریہ اور فرانس میں اسلامی حجاب پر پابندی ہے۔ فرانس تو اسلام دشمنی میں سب سے آگے ہے۔ فرانس پہلا ملک ہے جس نے 2011 میں پبلک مقامات پر خواتین کے لیے چہرے کو چھپانا ممنوع قرار دے دیا تھا۔ تاہم 2014 میں یورپی یونین کی انسانی حقوق کی عدالت نے اس قانون کو مسترد کرتے ہوئے اسے لباس پہننے کے حوالے سے مذہب کی دی ہوئی آزادیوں کے خلاف قرار دیا۔ فرانس میں گزشتہ برسوں میں کئی بار باپردہ خواتین کو اسلامی حجاب استعمال کرنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا اور انہیں جرمانے بھی ادا کرنا پڑے۔ مغرب میں مسلمانوں کو اسلام دشمن اقدامات کا سامنا ہے، مسلمانوں کو مسلسل سختی اور تشدد کا بھی سامنا ہے، اور یہ تمام اقدامات ایسے عالم میں انجام پا رہے ہیں کہ مغرب حکومتیں، ادارے اور ان کا میڈیا آزادی اظہار اور انسانی حقوق کی پاسداری کے دعوے کرتے نہیں تھکتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 اسفند، 25 رجب اور 9 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پہلا 25 رجب سن 183 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت سن 128 ہجری قمری میں ہوئی تھی۔ آپ نے 20 سال تک کی عمر اپنے والد ماجد حضرت امام صادق علیہ السلام کی ذات مقدس کے ساتھ گزاری، اور امام صادق کی شہادت کے بعد 35 سال تک مسلمانوں کی امامت و ہدایت کی ذمہ داری انجام دی۔ اس راہ میں آپ نے بہت سی مشکلات اور صعوبتیں برداشت کیں۔ آپ کے علم سے فیض یاب ہونے والے بہت سے فقیہ اور دانشور شاگردوں نے اسلامی علوم و تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ امام کاظم علیہ السلام نے اسلامی علوم اور تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ عباسی حکومت کے خلاف جد و جہد بھی جاری رکھی۔ سر انجام عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کر لیا اور ایک سازش کے تحت زہر دے کر شہید کر دیا۔ نو مارچ سن 1454 عیسوی کو اطالوی ملا امیرگو ویسپوچیچی پیدا ہوئے۔ ان کو جوانی سے ہی سمندری سفر کا شوق تھا۔ انہوں نے 4 مرتبہ ایک ایسی انجانی سرزمین کا سفر کیا جس کا اس زمانے تک کوئی نام تک نہیں تھا۔ بعد میں انہی کے نام پر اس سرزمین کا نام امریکہ پڑ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض افراد کا کہنا ہے کہ امریکہ کو در حقیقت ویسپوچی نے دریافت کیا ہے۔ ان کے سفروں کی تفصیلات کو ایک جرمن جغرافیہ دان مارٹن والڈسی مولر نے 1507 میں شائع کیا۔ مولر نے اپنی کتاب میں یہ تجویز پیش کی کہ اس نئے براعظم کا نام امیرگو ویسپوچی کے نام پر امریکہ رکھا جائے۔ 1512 میں امیرگو ویسپوچی کا انتقال ہوا۔ عیسوی سن 1214 ہجری شمسی کو مشہور ایرانی عالم دین مرزا محمد مہدی خنساری اصفہان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور کتاب روضات الجنات کے مصنف تھے۔ مرزا محمد مہدی خنساری نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، اس کے بعد دیگر جید علماء سے علم حاصل کر کے درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کے بعد وہ تدریس اور تالیف میں مصروف ہو گئے۔ 1924 سن 1284 ہجری شمسی کو انہوں نے وفات پائی۔ نو مارچ سن 1992 عیسوی کو سیونی حکومت اور لیکرڈ پارٹی کے ایک بانی مناخم بیگن کا انتقال ہوا۔ وہ 1913 میں بیلاروس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک انتہا پسند سیونی تھے۔ بیگن کی شخصیت کی تشکیل میں ان کے والد کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ بیگن نے 12 سال کی عمر میں سیونی جوانوں پر مشتمل ایک دستہ تشکیل دیا اور فلسطین مہاجرت کے 2 سال بعد سن 1942 میں انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیم ارگون کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس تنظیم نے فلسطینیوں کے قتل عام اور فلسطین سے ان کو نکالنے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1977 میں وہ لیکوڈ پارٹی کی جانب سے پہلے سیہونی وزیراعظم منتخب ہوئے۔ 1982 میں انہوں نے لبنان میں واقع صبرا و شتیلا مہاجر کیمپوں میں فلسطینیوں کے قتل عام کا حکم دیا۔ مالی خولیا بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد 1992 میں مناخم بیگن کی موت واقع ہوئی۔ نو مارچ سن 1996 عیسوی کو مصر کے بزرگ عالم دین اور مسلح شیخ محمد غزالی نے وفات پائی۔ وہ سن 1917 میں مصر میں ہی پیدا ہوئے۔ شیخ محمد غزالی نے 10 سال کی عمر میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا اور پھر الازہر یونیورسٹی چلے گئے۔ انہوں نے 24 سال کی عمر میں وعظ و تبلیغ کے شعبے میں اپنی تعلیم مکمل کی اور اصلاحی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ الجزائر چلے گئے اور کئی سال تک ایک یونیورسٹی کی اسلامی معارف کونسل کے سربراہ رہے اور وہاں اعلیٰ درجات کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ وہ اس خیال کے حامل تھے کہ اسلامی اور فعال ثقافت اور فکری منصوبہ بندی سے ہی استکباری دنیا کی سیاسی یلغار کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ شیخ محمد غزالی نے ایران کے اسلامی انقلاب کو ہمیشہ مثبت نگاہ سے دیکھا اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کو تمام مسلمانوں کی عظیم کامیابی قرار دیتے تھے۔ وہ ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں تھے کہ دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ ان کو قبرستان بقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ انیس اسفند سن 1367 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور دانشور اور ماہر علم نجوم اور ریاضی دان ڈاکٹر عباس ریاضی کرمانی کا انتقال ہوا۔ سن 1286 ہجری شمسی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس چلے گئے۔ انہوں نے علم نجوم میں سوربن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر ریاضی کرمانی نے ایران واپس آ کر تہران یونیورسٹی اور دیگر عالمی اداروں میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ان کی کتابوں میں حیات و نجوم اور نجوم عالی پر مقدمہ اور مثلثات قروی قابل ذکر ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
سامعین، فرزند رسول خدا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ ہم غم و اندو کے اس موقع پر اپنے تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
ہماری جانب سے بھی فرزند رسول خدا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض ہے۔
سامعین، فرزند رسول خدا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 20 ذی‌الحجہ سن 128 ہجری قمری میں ابوا نامی گاؤں میں، جو مکے اور مدینے کے درمیان واقع ہے، اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی مدت امامت 35 برسوں پر مشتمل تھی۔ اس عرصے میں آپ نے تمام تر سختیوں اور مسلسل قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی دین اسلام کو بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچایا۔ امام کاظم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ تنگ و تاریک زندانوں میں بسر فرمایا۔ اس عرصے میں آپ نے تمام تر سختیوں اور مسلسل قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی دین اسلام کو بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچایا۔ علم و عبادت اور سخاوت و بردباری میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بانی مکتب جعفریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ تربیت پائی۔ آپ نے تقریباً 35 سال تک مسلمانوں کی امامت کا فریضہ انجام دیا، اور ان برسوں کے دوران زیادہ تر قید خانوں میں رہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دور میں عباسی حکمرانوں کا اہل بیت عصمت و طہارت کے بارے میں رویہ بہت سخت اور ظالمانہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صدائے حق بلند اور لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ سامعین، اس میں شک نہیں کہ ہر انسان کی کتاب زندگی میں ہر ایک ورق پر ایک داستان رقم ہوتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دن کچھ خاص واقعہ نہ ہوا ہو تو کتاب زندگی کا صفحہ خالی ہو، اور کسی دن کئی کئی حوادث رونما ہوں تو ایک ہی صفحے پر کئی واقعات درج ہوں۔ گرچہ کتاب زندگی کا کوئی ورق خالی نہیں رہتا، ہمارے حوادث کو دیکھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہم یاد کے لائق سمجھتے ہیں تو محفوظ رکھتے ہیں، اور کچھ کو مٹا دیتے ہیں یا قابل اعتنا نہیں سمجھتے۔ لیکن اتنا ضرور ہے، ہر انسان کی زندگی میں ایک واضح مقصد ہوتا ہے، جس کے حصول کے لیے جب انسان بڑھتا ہے تو مختلف حوادث سامنے آتے ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ مقصد تک پہنچنے کی لگن میں انسان نے کن کن پرخار وادیوں کو طے کیا ہے۔ کبھی یہ واقعات بہت منسجم ہوتے ہیں، کبھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔
سامعین، حضرت امام علیہ السلام کی زندگی کی مجاہدانہ روش اور آپ کی دائمی جہادی زندگی کے خط کی تشریح و وضاحت آپ کی بافیض زندگی کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے اور آپ کی زندگی کی ایک واضح اور مکمل تصویر سامنے آتی ہے اور ایک خاص ایسے زاویے کے تحت گزرنے والی زندگی کی تصویر کو پیش کرتی ہے جس میں ہر حادثہ اور واقعہ اور جس کے اندر پائی جانے والی ہر حرکت بامانی ہوتی ہے۔ سامعین، یقیناً امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کو ایک خط واحد سے جوڑ کر ہم اس رخ سے دیکھیں کہ جس میں امام علیہ السلام مختلف انداز سے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو حرارت بخشتے رہو، بلند ہدف کے حصول کے لیے بڑھتے رہو، ہیجان عمل کی آگ ہرگز ٹھنڈی نہ ہو ورنہ ہدف تک رسائی مشکل ہو جائے گی۔ اگر ہم آپ کی زندگی کو دائرہ توحید میں اس انداز سے بڑھتے دیکھیں تو نہ صرف آپ کی زندگی میں مختلف سرگرمیوں اور آپ کی جانب سے امت کی ہدایت کی حکمت عملی کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ محض آپ کی زندگی ہی نہیں، آپ کا زندان میں ہونا بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہوگا، آگے بڑھنے کا پیغام، ظلم سے مقابلے کا پیغام۔ رہبر انقلاب اسلامی امام کاظم علیہ السلام کے زندان میں جانے کو بھی اسی رخ سے دیکھتے ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام کی شخصیت زندان میں رہتے ہوئے بھی ایک مشعل فروزہ کی حیثیت رکھتی ہے جو اپنی تمام سمتوں کو روشن کیے ہوئے ہے۔
سامعین، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مسلمانوں کو سیاسی و سماجی طور پر آگاہ و بیدار کرنے کی کوشش کی اور انہیں عباسی حکمرانوں کی بدعنوانیوں سے آگاہ کیا۔ وہ بنی عباس کے حکمرانوں کے اقدامات اور روش کو اسلامی اقدار کے منافی سمجھتے تھے۔ عباسی خلیفہ ہارون نے، کہ جو نہیں چاہتا تھا کہ عوام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے علم و فضیلت کے بحر بیکراں سے فیض یاب ہوں، علم و عبادت اور سخاوت و بردباری میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا اور آپ کی اسی مقبولیت سے خائف ہو کر عباسی خلیفہ ہارون رشید نے ظالم زندانبان سندی بن شاہک کے ذریعے 25 رجب المرجب سن 183 ہجری قمری میں ایک سازش کے تحت زہر دغا دلوا کر انتہائی مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 55 سال تھی۔ شاعر کہتا ہے، مولا پہ ہائے کیسی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ سامعین، اسی مناسبت سے عراق کے شہر کاظمین میں ہزاروں عزادار موجود ہیں جو سینہ زنی اور نوحہ خوانی کر رہے ہیں اور اشک غم بہا رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں زائرین عراق کے مختلف شہروں سے پیدل چل کر کاظمین پہنچے ہیں، جبکہ دنیا کے مختلف ملکوں سے بھی ہزاروں سوگوار کاظمین پہنچے ہیں۔ اس موقع پر کاظمین میں، جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا روضہ اقدس واقع ہے، سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور سامعین، پروگرام کے اختتام ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی چند احادیث کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔
دین خدا کو سمجھو، کیونکہ فقہ بصیرت کی کلید اور مکمل عبادت اور دنیا و آخرت میں عظیم مرتبوں اور بلند مرتبوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ فقہ کی فضیلت عابد پر اسی طرح ہے جس طرح سورج کی فضیلت ستاروں پر ہے، اور جو شخص دین میں غور و فکر نہ کرے خدا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔
کوشش کر کے اپنے وقت کو چار حصوں میں تقسیم کر لو، ایک وقت خدا سے مناجات کے لیے، ایک وقت اپنے امور معاش کے لیے، ایک وقت ان بھروسہ مند دوستوں کے لیے جو تم کو تمہارے عیوب بتا سکیں اور باطن میں تمہارے مخلص ہوں، ایک وقت اپنی غیر حرام لذتوں کے لیے، اور اسی ساعت سے باقی تینوں ساعتوں کے لیے طاقت حاصل کرو۔
ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، کس دشمن سے جہاد کرنا زیادہ واجب ہے؟ امام نے فرمایا، ان لوگوں سے جو تمہارے سب سے نزدیک ترین دشمن ہو اور سب سے زیادہ تیرے دشمن ہو اور تمہارے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہوں، اور ان کی دشمنی تمہارے لیے سب سے زیادہ عظیم ہو اور تمہارے لیے ان کی شخصیت سب سے زیادہ پوشیدہ ہو، حالانکہ تم سے بہت قریب ہوں۔
تم میں سب سے زیادہ ارجمند وہ شخص ہے کہ جو دنیا کو اپنے لیے باعث عزت و وقار نہ سمجھے۔ آگاہ ہو جاؤ، تمہارے بدنوں کی قیمت صرف جنت ہے، لہذا اس سے کم پر سودا نہ کرو۔
کتنا برا وہ شخص ہے جو دو چہرہ اور دو زبان والا ہو، یعنی منافق ہو، سامنے اپنے برادر مومن کی تعریف کرے اور پیٹھ پیچھے غیبت کرے، اور اگر برادر مومن کو کچھ مل جائے تو اس سے حسد کرنے لگے، اور اگر مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اکیلا چھوڑ دے۔
سامعین، پروگرام کے اختتام پر ہم ایک بار پھر آپ تمام سامعین کو فرزند رسول خدا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینِ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینِ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں بھی کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اگر وقت ملا تو سوشل میڈیا پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران سے شائع ہونے والے اخبار کیہان کی اس ہیڈ لائن سے، انصار اللہ کے سب سے بڑے میزائل اور ڈرون حملے سے امریکہ اور سعودی عرب سکتے میں۔ روزنامہ کیان لکھتا ہے، سن 2015 میں جب آل سعود نے کچھ عرب اور افریقی ملکوں کے ساتھ مل کر یمن پر حملہ کیا تھا اور اس ملک کے انقلابیوں کو ایک ہفتے میں شکست دینے کا دعویٰ کیا تھا، تو شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا تجزیہ نگار ہوگا جس نے یہ سوچا ہو کہ انصار اللہ 6 برسوں کے دوران خود کو صرف دفاع کے مرحلے سے حملے کے مرحلے تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ویسے انصار اللہ نے یہ کام تو سعودی عملے کے 4th برس ہی کر دیا تھا، لیکن اب تو حالت یہ ہے کہ انصار اللہ نے اپنے ماڈرن ڈرون طیاروں اور میزائلوں سے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ آج انصار اللہ سعودی عرب کے کسی بھی علاقے کو نشانہ بناتا ہے۔ گزشتہ 10 دنوں کے دوران انصار اللہ نے جدہ، ریاض اور ابہا ایئرپورٹ کو کئی بار نشانہ بنایا، لیکن حالیہ حملہ کافی بڑا اور مؤثر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ کے برخلاف سعودی عرب نے بھی اس حملے کو قبول کیا ہے۔ سعودی عرب کے دفاع کے لیے اس سے اربوں ڈالر اینٹنے والا امریکہ بھی اب انصار اللہ کے سامنے لاچار نظر آتا ہے۔ سامعین، رائے الیوم نے خبر لگائی ہے، بائیڈن حکومت کے لیے پریشان کن خبر، چین دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقت بن چکا ہے۔ اخبار لکھتا ہے، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ جو بائیڈن بھی اپنے پیشرو ٹرمپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور انہوں نے چین کو امریکہ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ خطرناک دشمن قرار دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں CNN پر امریکی خفیہ ایجنسی کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بحری طاقت میں چین نے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اب وہ باضابطہ طور پر دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقت ہے۔ اس وقت چین کے پاس 360 بحری یونٹ ہیں جو بحری جنگی جہاز، ایٹمی آبدوزوں اور طیاروں پر مشتمل ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس صرف 250 بیڑے ہیں۔ بائیڈن حکومت کو ٹرمپ سے مختلف بحران ورثے میں ملے ہیں اور اس کے ساتھ ہی روس اور چین کے اتحاد کا خطرہ بھی ان کے سامنے کھڑا ہے جو دنیا میں امریکی اثر و رسوخ کو چیلنج کر رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ بات چیت پر اور ایٹمی معاہدے میں واپسی پر تیار ہو گیا ہے۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ انقلاب کی خبر ہے، یوم خواتین، کسان اندولن میں خواتین کا جم غفیر، قیادت سنبھالی۔ اخبار لکھتا ہے، پیر کو عالمی یوم خواتین کے موقع پر ٹکری، سنگو اور غازی پور بارڈر پر ہریانہ، پنجاب اور دیگر ریاستوں سے ہزاروں کی تعداد میں خاتون کسانوں کے پہنچنے سے تینوں مظاہرے گاہوں میں خواتین کا جم غفیر نظر آیا۔ اس دوران زرعی قوانین کے خلاف تحریک کی قیادت بھی اعلان کے مطابق خواتین نے سنبھالی۔ مظاہرہ گاہوں کی سیکیورٹی سے لے کر اسٹیج میں ہونے والے تمام پروگرام اور مباحثے خواتین نے کیے، اور پوری شدت کے ساتھ حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ تینوں زرعی قوانین کو منسوخ کیا جائے اور MSP کے قانونی گارنٹی کے لیے قانون سازی ہو۔ خاتون کسان لیڈر کوئتا کورونگٹی نے بتایا کہ اسٹیج کا انتظام خواتین سنبھال رہی ہیں، مقرر بھی خواتین ہیں، اور جن موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے وہ زراعت کے ساتھ ساتھ خواتین سے وابستہ موضوع ہیں۔ کسان مورچے کی اس رکن نے بتایا کہ جو مباحثے ہو رہے ہیں ان کا موضوع بھی خاتون کسان ہیں۔ کوئتا کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں خواتین کے پہنچنے سے مظاہرین میں ان کا حصہ بڑھ گیا ہے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے خبر لگائی ہے، الیکشن کمیشن کا کردار متنازع، عمران خان۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کردار متنازع رہا، سینٹ انتخابات میں ہماری درخواستوں کو خاطر میں نہیں لایا گیا، ڈسکا الیکشن میں بھی یہی کیا گیا، سنجرانی مضبوط امیدوار کامیاب ہوں گے، چیئرمین کے الیکشن کے لیے ہمارے سینیٹرز کو آفرز آنی شروع ہو گئی ہیں، گیلانی نااہل ہیں، پیسے کے زور پر چیئرمین بننا چاہتے ہیں، انتخابی اصلاحات سے کرپشن کے دروازے بند کروں گا، اپوزیشن نے پیسہ چلایا اسے ہر جگہ ناکامی ہوگی، کوشش ہے اگلا الیکشن اوپن بیلٹ سے ہو، ایجنسیز استعمال ہوتی تو سینٹ میں یہ نتائج ہوتے۔ یوسف رضا گیلانی نے اخلاقیات کی دھجیاں اڑائیں، معاشی حالات کے باعث غریب افراد پر پڑنے والے بوجھ کا احساس ہے، حکومتی سبسڈی کا مؤثر اور درست استعمال موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے، علاوہ ازی مہنگائی سے متعلق اجلاس میں وزیراعظم عمران خان نے معاشی ٹیم کو خوردنی تیل اور پیٹرولیم مصنوعات پر عائد ٹیکسز میں کمی کی ہدایت کی ہے۔ سامن، مہر نیوز ایجنسی نے خبر لگائی ہے ایران کی جانب سے تعمیری تجویز کے منتظر ہیں امریکہ۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں امریکہ کی جانب سے جے سی پی او کے شرکاء کی موجودگی میں ایک نشست کی تجویز کا ذکر کیا اور کہا کہ واشنگٹن کو ایران کی جانب سے تعمیری تجویز کا انتظار ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم نے ایرانیوں کے مختلف بیانات سنے ہیں اور اب ہمیں تہران کی جانب سے ایک تعمیری تجویز کا انتظار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ایران کے ایٹمی مسئلے کے حل کے لیے سفارتکاری سب سے بہتر راستہ ہے۔ ہمارا اصل مقصد یہ یقین حاصل کرنا ہے کہ ایران کسی بھی صورت میں ایٹم بم نہیں بنا سکتا۔ واضح رہے، امریکہ کی نئی حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ہوئے ایٹمی معاہدے میں واپسی کی خواہاں، لیکن اس سمت میں اس نے اب تک عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ فلسطین الیوم نے ایک اور خبر لگائی ہے، ایک اتحاد کی شکل میں انتخابات میں حصہ لیں گے فتح۔ فتح تحریک کی مرکزی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ فہرست کے تحت انتخابات میں حصہ لے گی۔ محمود عباس کی سربراہی میں مرکزی کمیٹی کے نشست میں آئندہ انتخابات کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ فتح تحریک نے مصر کی دعوت پر قومی آشتی مذاکرات کی قدردانی کی اور اس بات پر تاکید کی ہے کہ فتح تحریک اس قومی مذاکرات کی کامیابی کے لیے کوشاں ہیں تاکہ پارلیمانی انتخابات کا ماحول پرامن رہے۔ فتح تحریک نے اسی طرح تمام فلسطینی تنظیموں کے ساتھ مذاکرات میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اور سامنے، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم فقہا کی کونسل یا مجلس خبرگان رہبری کے نمائندوں کے ساتھ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی ملاقات میں آپ کے خطاب کے بعض اہم نکات پر روشنی ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، چار اسفند مطابق 22 فروری کو اسلامی جمہوریہ ایران کی گارڈین کونسل یا مجلس خبرگان رہبری کے نمائندوں نے حسینیہ امام خمینی میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے علماء اور فضلاء کی شرکت کے پیش نظر اپنے خطاب کے آغاز میں آج کے معاشرے کو درپیش اسلامی اصولوں اور اقدار کی ضرورت، نیز ان مسائل کو زمانے کے مطابق اور ہم آہنگ کرنے کی ضرورت کے بارے میں کچھ نکات بیان کیے۔ اسلام کو ایک عملی مذہب کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے جس کے قواعد و ضوابط وقت کے ساتھ پرانے نہیں ہوتے ہیں۔ اسلامی فقہ بھی فعال اور متحرک ہے۔ اسی بنا پر اور ان اصولوں کی بنیاد پر کہ جس کی دین میں تعریف ہوئی ہے، زمان و مکان کی دقیق شناخت کے ساتھ ہی معاشرے میں دین کی ضرورت کے مطابق مفید و مؤثر طریقہ کار پیش کیا جا سکتا ہے، یعنی دین کے آفاقی عناصر کو درک کیا جائے اور اسلامی نظام و مکتب کے فلسفے کو سمجھا جائے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے حوزہائے علمیہ یا دینی علمی مراکز اور ان مراکز اور یونیورسٹیوں کے طلبہ سے فرمایا کہ وہ اسلامی اصولوں اور مفاہیم کو عملی مرحلے اور عملی میدان میں لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کا معرفت و اقدار پر مشتمل نظام ایسے اصولوں اور مفاہیم کا مجموعہ ہے کہ جن کو عوام کے درمیان بیان کیا جانا اور ان کو عملی جامہ پہنانا ایک بہت عظیم اور اہم کارنامہ ہے، اور ہم نے جس جگہ بھی اس کام کو انجام دیا ہے قوم اور ملک اور اسلام اور اسلامی جمہوریہ کے وقار کے لیے بہت قیمتی رہا ہے، اور جب بھی ہم نے غفلت کی ہے تو اس سے محروم رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے موضوع کے مزید واضح ہونے کے لیے ایسی مثالیں بیان کیں کہ جو کرونا کے حالات میں رونما ہوئیں۔ آپ نے فرمایا کہ مواسات کا مفہوم اسلام میں بہت قدر و منزلت کا حامل ہے۔ مواسات یعنی ہمدردی، یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر شریک غم ہو جانا، اور یہ صفت ایثار سے ایک درجہ بالاتر ہے۔ چنانچہ اس کرونا کے دور میں عوام اور جوانوں، نیز سرکاری اور انقلابی اداروں اور تنظیموں کے توسط سے مواصلات کا بہترین انداز میں مشاہدہ کیا گیا، اور کورونا کے بحرانی حالات میں مومنین کے توسط سے امداد رسانی کی ایک بڑی تحریک عمل میں آئی کہ جس نے عوام کو درپیش بہت سے مسائل و مشکلات کی گرہیں کھول دیں۔ درحقیقت مواصلات کے مفہوم میں یہ کشش اور گنجائش پائی جاتی تھی کہ جو اس طرح سے معاشرے پر اثر انداز ہو۔ ایک اور مثال میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے توکل، ذمہ داری، ایثار، شہادت اور جہاد جیسے مفاہیم کو عملی جامہ پہنانے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش اور فہم و فراست کا ذکر کیا اور فرمایا کہ امام کی موجودگی میں ان صفات حسنہ کو بیان کیا گیا اور امام رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کرنے اور امام رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت اور ان کی مرضی سے کہ جسے مشیت الہی کی تائید حاصل تھی، لوگوں کی عملی زندگی میں صفات رچ بس گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے مثال طور پر 8 سال میں درحقیقت ایک عالمی جنگ میں اپنے مخالفوں اور دشمنوں پر غلبہ اور کامیابی حاصل کر لی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے سورہ نساء کی آیت 64 کا ذکر کرتے ہوئے جس میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا ہے تاکہ بےزن و خدا اس کی اطاعت کی جائے، فرمائے کہ یہ اطاعت و تسلیم و رضا صرف نماز و روزہ جیسے ذاتی کاموں میں ہی محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام امور میں اسے عملی شکل دینا چاہیے۔ جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات سے استفادہ کرتے ہوئے دینی نظریات کو اجتماعی شعبوں اور ملک کے نظم و نسق میں ضروری قرار دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ سبا کی آیت 46 سے استفادہ کرتے ہوئے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے، میں تمہیں صرف اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ایک ایک دو دو کر کے اٹھو اور پھر یہ غور کرو کہ تمہارے ساتھی میں کسی طرح کا جنون اور دیوانگی نہیں ہے۔ 1962 میں ایک تحریک کا آغاز کیا۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنی نے فرمایا کہ بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مفکرین، شائقین اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں اور شاگردوں اور سب سے بڑھ کر خود امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس خیال کی پرورش کی جو انقلاب کے وجود، انقلاب کے ظہور، انقلاب کی کامیابی اور انقلاب کے بطن سے وجود میں آنے والے نظام کی تشکیل پر منتج ہوا۔ آپ دیکھیے، قرآنی و اسلامی مفاہیم جب عملی صورت اختیار کرتے ہیں تو اس طرح سے زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک نمونہ ہے ان صفات حسنہ کے معجز نما اثرات کا۔ رہبر انقلاب اسلامی کی نقطہ نگاہ سے اس وقت کہ جب اسلامی نظام تشکیل پا چکا ہے، یہ نظام اپنی تشکیل کے ساتھ ہی اپنی امنگوں کو استکبار کی نفی، ظلم کی نفی، حیات طیبہ، انسان کی اخلاقی فضیلت اور خوبیوں کی ترویج کر رہا ہے۔ ایسے میں ان امنگوں اور اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اسباب کا مہیا کرنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا، ان امنگوں اور اہداف کے حصول کے لیے کچھ وسائل ضروری ہیں، اور وہ وسائل بھی کہ جو ہم کو ان امنگوں تک پہنچاتے اور رسائی عطا کرتے ہیں، وہ بھی خود میں بلا شبہ اسلام کے معرفتی نظام کے حامل ہیں۔ کیونکہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ مقصد تو ہمیں بتایا جائے اور ہم کو اس پر چلنے اور مقصد تک پہنچنے کی ترغیب بھی دلائی جائے لیکن ہمارے سامنے راستہ ہی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ رہبر انقلاب اسلامی کے نقطہ نگاہ سے اسلامی نظام کے 42 سالہ تجربے سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ہر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام کے لیے نئے کاموں، نئے میدانوں اور نئے چیلنجوں کا سامنا ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ نظام کو مستحکم کرنے والے اقدامات میں توسیع لائی جائے، اور وہ یہ ہے کہ روحانی و معنوی مجموعے کو نئے سرے سے زندہ کیا جائے اور اس کی تجدید کی جائے۔ آپ نے علماء اور فضلاء، صاحبان نظر اور مفکرین سے ضرورت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہ وہ فکری جمود اور تہجر سے دور رہیں، ایک اہم نقطے کا ذکر کیا اور فرمایا، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی افکار کو آج کی ضرورتوں کے مطابق ڈھالا جائے اور اپڈیٹ کیا جائے، جس کے معنی یہ ہے کہ کتاب و سنت میں ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں کہ ہمیں جب تک ان کی ضرورت نہیں ہوگی ہم ان کی جانب متوجہ نہیں ہو سکتے، اور جب ضرورت پیدا ہوگی تو ہم توجہ بھی کرنے لگیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے دوسرے حصے میں ایٹمی مسئلے کا ذکر کیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی سطح میں کمی کے بارے میں امریکہ اور 3 یورپی ملکوں کے بیانات کو آمرانہ، غیر منصفانہ اور تہذیب سے عاری قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پہلے دن سے اور طویل عرصے تک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایٹمی معاہدے پر عمل کرتا آیا ہے، جبکہ یہی 4 ممالک تھے جنہوں نے شروع دن سے معاہدے پر عمل نہیں کیا، لہذا ان سے ہی باس پرس کی جانی چاہیے اور انہیں سزا بھی دینی چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ کے ایٹمی معاہدے سے نکل جانے اور یورپ کی جانب سے بھی اس کا ساتھ دیے جانے کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی معاہدے سے نہیں نکلا، بلکہ اس نے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی سطح میں بتدریج کمی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ فریق مقابل کی جانب سے وعدوں کی پاسداری کی صورت میں سارے اقدامات واپس لیے جا سکتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے سامراجی زبان کے استعمال کو مغربی ملکوں کے تئیں ایرانی عوام میں پائی جانے والی نفرت میں اضافے کا سبب قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اس درمیان عالمی صہیونزم کا مسخرہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا فیصلہ کر لے تو وہ کیا، اس کے بڑے بھی ہمیں ایسا کرنے سے نہیں روک سکتے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے بات زور دے کر کہی کہ جو بات ہمیں ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکے ہوئے ہیں وہ اسلامی تعلیمات اور اس کی اساس ہے، جس میں عام لوگوں کے قتل کا سبب بننے والے ہتھیاروں چاہے کیمیائی ہوں یا ایٹمی کی تیاری کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے امریکہ کے ایٹمی بمباری میں 220,000 جاپانیوں کے قتل عام اور اسی طرح یمنی عوام کے محاصرے اور مغربی ملکوں کے جنگی طیاروں کے ذریعے بازاروں، اسپتالوں اور اسکولوں پر کی جانے والی بمباری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ عام شہریوں اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام تو امریکہ اور یورپ کا وتیرہ ہے، اسلامی جمہوریہ ایران اس طریقے کو قبول نہیں کرتا اور اسی لیے ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کا سوچتا بھی نہیں، البتہ ہم ملکی ضرورت کے مطابق ایٹمی توانائی کے حصول کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران یورینیم کی افزودگی صرف 20% تک محدود نہیں رکھے گا، ایران کو جس مقدار میں یورینیم افزودہ بنانے کی ضرورت ہوگی انجام دے گا۔ مثال کے طور پر ایٹمی پروپلروں اور یا دیگر کاموں کے لیے ہم یورینیم کی افزودگی کو 60% تک لے جا سکتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایٹمی معاہدے میں درج افزودگی کی سطح اور مدت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ چند برس کا یہ معاہدہ جو طے پایا ہے، اگر مغرب نے اس پر عمل کیا تو ہم بھی اس پر مقررہ مدت تک ہی عمل کریں گے، البتہ یورپ والے جانتے ہیں کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ ایٹمی ہتھیار ایک بہانہ ہے، مغربی ممالک تو روایتی ہتھیاروں تک بھی ہماری رسائی کے مخالف ہیں کیونکہ وہ ایران کی طاقت کے عناصر کو اس سے چھیننا چاہتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ مستقبل قریب میں ایٹمی بجلی گھر دنیا بھر میں پاکیزہ اور صاف ستھری توانائی کے حصول کا اہم ترین ذریعہ ہوں گے، جس کے لیے یورینیم کی افزودگی ضروری ہوگی اور ہم اس دن کا انتظار نہیں کر سکتے، بلکہ آئندہ کی ضرورت کے اس کام کو ہمیں آج سے ہی شروع کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ مغرب والے چاہتے ہیں کہ جب ایران کو ایٹمی توانائی کی ضرورت پڑے تو ان کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ہماری ضرورت کو اپنی بالادستی، چودراہٹ اور باجگیری کے لیے استعمال کریں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے تاکید فرمائی کہ ایران اسلامی دیگر معاملات کی طرح ایٹمی معاملے میں بھی پسپائی اختیار نہیں کرے گا اور ملکی مصلحت، حال اور مستقبل کے تقاضوں کے مطابق پوری طاقت کے ساتھ قدم آگے بڑھائے گا انشاءاللہ۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، سلسلے وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک امریکی نو مسلم کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کا شکر کہ دین اسلام کو نازل کیا اور اسلام قبول کرنے والوں کے لیے آسان تعلیمات اور اس کے دشمنوں کے سامنے ستون استوار کیے ہیں، پناہ گزینوں کے لیے امن کی پناہ کا اور اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے امن و سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 106 میں مذکور ہے۔ اسلام قبول کرنے والے بھی چونکہ اسلامی تعلیمات کو اطمینان اور سکون کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لہذا اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ امریکی نو مسلم لوکاس برونک ان افراد میں شامل ہیں جن کو حقیقت اور قلبی سکون کامل ترین آسمانی دین اسلام میں نظر آیا اور مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام سے ان کی پہلی آشنائی نہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور نہ ہی دینی مبلغ کے ذریعے ہوئی، بلکہ اتفاقی طور پر اور ان کے اسکول کے زمانے کے ایک دوست کے ذریعے ہوئی تھی۔
لوکاس برونک اگرچہ عیسائیت پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ ایک کیتھولک اسکول میں پڑھتا تھا۔ وہاں اس کی اپنے ایک ہم جماعت سے دوستی ہو جاتی ہے اور وہ متوجہ ہوتا ہے کہ دونوں دوست کیتھولک نہیں ہیں۔ یہ امریکی نوجوان مزید کہتا ہے کہ شروع میں میرا خیال تھا کہ میرے دوست کا تعلق عیسائیوں کے ایک دیگر فرقے سے ہے، کیونکہ ہم دونوں کیتھولک اسکول کے طالب علم تھے، لیکن بعد میں اس نے بتایا کہ وہ تو مسلمان ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اس دوست نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا اور اس کا وجود میری زندگی میں ایک شمع کی مانند تھا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ شمع ہدایت میرے وجود میں کبھی بھی نہیں بجھی، میں نے ہی اس کو دیر سے پہچانا۔ لوکاس برونک عیسائیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ چونکہ دین کی حیثیت سے عیسائیت میں میری دلچسپی زیادہ نہیں تھی، لیکن میں گرجا گھر کم ہی جاتا تھا۔ میری توجہ تسلیس اور گناہوں کے کفارے سے زیادہ اخلاقیات، ذات الہی اور حضرت مسیح کی تعلیمات پر تھی۔ حضرت مسیح کو ایک فرد کے طور پر جانتا تھا اور خدا واحد پر میرا ایمان ہمیشہ تھا۔ اگرچہ میں ایک کیتھولک اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن میں کبھی بھی غسل تعمید کے اجتماع میں شریک نہیں ہوا اور عیسائیت کے عقائد کو بھی میں قبول نہیں کرتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں لوکاس برونک اپنی عقل و منطق کی بنیاد پر گرجا گھر میں جس عیسائیت کی تبلیغ ہوتی ہے اس کو قبول نہیں کر سکتا اور خدا واحد پر ایمان رکھتا تھا۔
مختلف واقعات نے اس امریکی نوجوان کے افکار کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد بعض امریکی لوگ گمراہ کن پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر یہ سوچتے تھے کہ مسلمان تشدد پسند ہیں، لیکن لوکاس اپنے مسلمان دوست کی صحبت کی وجہ سے اس الزام کو قبول نہیں کرتا تھا۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس دہشت گردانہ حملے کا تعلق اسلام سے ہرگز نہیں ہے، کیونکہ کسی شخص میں بھی حیوانیت اور وحشی پن ہو سکتا ہے، اس کا کسی بھی دین یا قوم سے نہیں ہے۔ افغانستان اور عراق پر امریکی حملہ اور فلسطینیوں اور لبنان پر صہیونی حکومت کا حملہ جیسے مغربی ایشیا میں ہونے والے واقعات نے لوکاس کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ظلم و ستم اتنا کیوں پھیل گیا ہے اور انصاف کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ یہ امریکی نوجوان ایسے دین کی تلاش میں تھا جس میں عدل و انصاف کو خاص طور سے اہمیت دی گئی، تو دوسری طرف وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ تمام ادیان الہی ایک ہی ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں ان دنوں میں سوچا کرتا تھا کہ خداوند متعال نے بعض انسانوں کو رسالت کے لیے منتخب کیا ہے اور یہ کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام ایک ہی دین ہے، کیونکہ یہ تینوں ادیان انسان کو خداوند واحد کی پرستش کی دعوت دیتے ہیں اور تمام پیغمبران اور آسمانی کتابوں کا سرچشمہ وہی ہے۔
لوکاس برونک کے خیالات حقیقت کے قریب ہیں، لیکن افسوس کہ عیسائیت اور یہودیت میں ہونے والی تحریف کی وجہ سے یہ اپنا اثر کھو چکی ہیں۔ خداوند کریم نے تمام ادیان الہی انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیے ہیں، اور خدا واحد اور قیامت پر ایمان، عدل و انصاف اور ظالم کے خلاف استقامت پر تاکید جیسے اصول ان ادیان میں مشترک ہیں۔ لیکن انسانی تمدن کی پیش رفت کے ساتھ ساتھ ان ادیان کے احکام وقت کے تقاضوں اور حالات کے مطابق تبدیل ہو گئے ہیں۔ البتہ اسلام جس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، آخری اور مکمل ترین دین کی حیثیت سے نازل ہوا۔ اسلام کے بنیادی اور اصلی احکامات و عقائد ناقابل تغیر ہیں، تاہم انہیں کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر دور کے حالات کے مطابق نئے احکامات جاری کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں پہلے والے ادیان اور انبیاء کی تائید کی گئی ہے، لیکن اسلام آخری اور جامع ترین دین کی حیثیت سے نازل ہوا۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے جو اس کی طرف نازل کی گئی ہیں، اور مومنین بھی سب اللہ اور ملائکہ اور مرسلین پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور سب پر ایمان رکھتے ہیں۔
سامعین، انسان کو زندگی میں ایک رہنما اور ایک نمونۂ عمل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے زندگی کا صحیح راستہ تلاش کر سکے۔ افسوس کہ آج ذرائع ابلاغ اور منحرف مکاتب غلط اور موقع پرست نمونۂ عمل لوگوں کو بتاتے ہیں جو لوگوں کو گمراہی اور برائیوں کی طرف کھینچتے ہیں، لیکن لوکاس برونک کو صحیح رہنما اور رہبر کی تلاش تھی جس کا وہ اتباع کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسکول کے زمانے میں حکمت کسی بھی دین اور کسی بھی طریقے سے حاصل کروں اور مجھے ایک رہنما کی تلاش تھی۔ میں نے اس سلسلے میں گاندھی اور چگوارا کی زندگی نامہ اور بدھ ازم کی تعلیمات اور اخلاق کے بارے میں روم کے معروف مصنف سسرون کی تحریریں پڑھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ مختلف زمانوں میں بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں جو بہت سی خوبیوں کی مالک بھی تھیں، لیکن کوئی بھی شخصیت مکمل اور ہر لحاظ سے انسان کی رہنمائی کرنے سے قاصر تھی، علاوہ ان کے جن کا تعلق خدا سے تھا، یعنی انبیاء اور ان کے معصوم جانشین۔ لوکاس برونک کو بھی ایک مدت کے بعد مکمل رہنمائی کے حامل رہنما اپنی ہدایت کے لیے مل گئے، لیکن اس سے پہلے لوکاس سچے اور مکمل ہدایت کے حامل دین کی تلاش میں تھے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ لوکاس خود اعتراف کرتے ہیں کہ شروع میں مسلمان ہونے کی ان کی دلی خواہش تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ اسلام اور مسلمانوں کے تئیں میرے اندر کسی بھی طرح کی نفرت نہیں تھی، لیکن طالب علمی کے دوران اسلام کے بارے میں گہرا مطالعہ میں نے نہیں کیا تھا۔ بہرحال لوکاس نے مختلف اسلامی کتابوں کے ذریعے اسلام کے بارے میں مطالعہ شروع کیا تاکہ ان کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ ان کا دل اور دماغ جو کہتا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ دوران مطالعہ لوکاس نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی عظیم تحریک کے بارے میں پڑھا اور وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل، اخلاقی صفات، علم و بلاغت نے بھی اس نوجوان کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ قیام امام حسین علیہ السلام سے ملنے والے اہم درس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظلم سے مقابلے میں تشدد سے پرہیز اور مسلحانہ جد و جہد کے درمیان بے شک ایک تعلق پایا جاتا ہے۔ مجھے یہ متوازن تعلق صرف امام حسین علیہ السلام کے پاس ملا اور امام حسین کے ذریعے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہتر طور پر پہچان سکا۔ آج توسیع پسند حکومتیں اپنی توسیع پسندی کے خلاف استقامت کو تشدد اور امن مخالف اقدام قرار دیتی ہیں، جبکہ لوگوں کے عقائد اور جان و مال کی حفاظت ظلم اور ناانصافی کے خلاف ایک مقدس استقامت شمار ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے قیام کیا، لیکن آپ جنگ شروع کرنے والے ہرگز نہیں تھے، بلکہ حملہ ہونے پر اپنا دفاع کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں صلح اور امن پسندی کا اصول ہے، لیکن دشمن کے حملے اور خطرے کے وقت شجاعانہ اور بہادرانہ دفاع کرنا چاہیے۔ بہرحال لوکاس برونک اپنی تحقیقات کے آخری مرحلے میں ایک عالم دین سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے وہ اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں سوالات پوچھتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اسلام کو اپنے لیے برترین اور بہترین دین کے طور پر منتخب کرتے ہیں۔ وہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے جذبات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بالآخر مجھے صحیح راستہ مل گیا ہے اور جو نئے کام مجھ پر واجب ہوئے ہیں ان کی انجام دہی میں مجھے کسی پریشانی یا کسی مشکل کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے کرم سے میرے گھر والوں نے بھی میرے مسلمان ہونے کی مخالفت نہیں کی، بلکہ پوری طرح سے وہ موافق ہیں۔ ایک عرصے کے بعد لوکاس بیرونگ کی ایک بڑی آرزو پوری ہوتی ہے، یعنی ان کو حضرت علی علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ وہ اس وقت کے اپنے جذبات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں عدل و انسانیت کے امیر حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو میری خوشی ناقابل بیان تھی، جب روضہ مقدس کے دروازے پر پہنچا تو پھر مجھ میں قدم بڑھانے کی طاقت نہیں رہی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور بدن میں شدید لرزش پیدا ہوئی، لیکن جب اس نے دخول پڑھی تو کچھ سکون کا احساس ہوا اور دیگر زائرین کو دیکھا کہ وہ پورے سکون کے ساتھ سر چشمہ و امام انسانیت کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔